الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى جو بھی نیک کام کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت فلنحیینہ حیاۃ طیبہ ہم اس کی اچھی زندگی بنائیں گے اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ پاکیزہ زندگی اور پاکیزہ معاشرے کو وجود میں لانے کے لیے مرد کا اور عورت کا دونوں کا نیک ہونا صالح ہونا بہت ضروری ہے ماحول پاکیزہ ہو معاشرہ پاکیزہ ہو اس کے لیے شرط ہے کہ مرد کا بھی صالح ہونا اور عورت کا بھی صالحہ ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں کا آپس میں تعاون ہونا بہت ضروری ہے تب زندگی پاکیزہ بنے گی معاشرہ بھی پاکیزہ بنے گا اور ماحول بھی صاف ہوگا آج یہ جو دنیا میں یہ ساری محنتیں جو ہو رہی ہیں ان محنتوں کا خلاصہ لب لباب اور اس کا نچوڑ یہی ہے کہ زندگی صاف ہو جائے پاکیزہ زندگی بن جائے اچھی زندگی ہو جائے ہر ایک کے سامنے یہ مقصد ہے کہ زندگی اچھی بنے یہ جتنے اسکول کالج مدرسے دارالعلوم یونیورسٹیز جتنے قائم ہیں ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ افراد ایسے تیار ہوں کہ معاشرے میں جائیں اور معاشرہ پاک صاف ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پوری ضمانت دی ہے اللہ ضمانت دے رہا ہے من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله جو فجر کی نماز پڑھے گا شام تک وہ اللہ کی ذمے میں رہے گا اور ایسی ضمانت اللہ اس آیت میں دے رہے ہیں اللہ کی ضمانت اور اللہ گارنٹی دے رہے ہیں لیکن شرط کیا ہے وہی شرط عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن کہ مرد اور عورت دونوں کا ایمان والا ہونا اور ان کے اعمال کا نیک ہونا یہ دو جب چیزیں ہر مرد ہر عورت کے پاس ہوں گی تو اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے وعدہ کیا ہے حیاتا طیبہ ہم اس کی اچھی زندگی بنائیں گے حیات طیبہ جو بہت ہی گہرا لفظ ہے قرآن کریم کا بہت جامع لفظ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف آخرت کی زندگی ہماری اچھی بنے گی جو بھی اپنے عمل کو درست کر لے اپنے ایمان کو درست کر لے اس کی آخرت ہم بنائیں گے صرف اس کا وعدہ نہیں ہے حیات طیبہ یہ عربی گرامر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ نکرہ ہے نکرے کا معنی بہت وسیع ہوتا ہے حیات طیبہ کا معنی ہے ہر طرح کی زندگی ہم اچھی کریں گے اب سوچیں ہر طرح کی زندگی ہماری انفرادی زندگی ازدواجی زندگی خاندانی زندگی اقتصادی معاشی معاملاتی زندگی صحت کی زندگی جوانی کی زندگی قبر کی زندگی حشر کی زندگی پل صراط کی زندگی جس قسم کی جتنی زندگیاں ہو سکتی ہیں یہ ساری زندگیاں حیات طیبہ کے اندر سمو دی اللہ نے اور وعدہ کیا کہ حیات، اور تاکید کے ساتھ اللہ کے وعدے میں کسی کو شک نہیں، لیکن اللہ نے ہمیں یقین دلانے کے لیے کہا کہ ہم ضرور بالضرور تمہیں صاف ستھری زندگی کر کے دیں گے. عورت میں بھی یہ چیز ہو، مرد میں بھی یہ چیز ہو، اور چاہیے کیا بولے، ساری دوڑ دھوپ، محنتیں، کوششیں، اپنے آپ کو تھکانا، اپنی صحت کو خطرے میں ڈالنا، کبھی کبھی اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا، یہ سب کس لیے ہے؟ یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ زندگی ہماری اچھی بن جائے، ورنہ کس کو شوق ہے کہ صبح 6 بجے اٹھ کے جاب کو جائے؟ اتنی ہمدردی کہاں سے آئی؟ یہ آدمی سب کچھ جو قربان کر رہا ہے، سب کچھ جو محنت کر رہا ہے، زندگی سنوارنے کے لیے کر رہا ہے. اور اچھی زندگی کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے؟ بعض لوگوں کے نزدیک اچھی زندگی کا معیار تنخواہ اچھی ہو، سواری اچھی ہو، مکان اچھا ہو. لیکن دوستو، ان سب کے باوجود زندگی کا اچھا ہونا کوئی گارنٹی نہیں. ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے کئی مثالیں موجود ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ تنخواہ والے، بہتر سے بہترین گھر والے، عالی شان سواریاں والے، سب کچھ ان کے پاس موجود ہے، لیکن زندگیاں اندر سے اجڑی ہوئی ہیں. حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب بندہ اللہ کا نافرمان بنتا ہے، سب کچھ دے کر اللہ اس کے اندر کے سکون کو اٹھاتے ہیں. سب کچھ ہے، یا تو صحت خراب ہے، یا تو آپس کی نااتفاقیاں ہیں، یا تو پریشانیاں ہیں، یا تو کسی جان و مال کا خطرہ لگا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ لگا ہے، سب کچھ ہے، لیکن زندگی بے مزہ ہے. آخر اچھی زندگی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اچھی زندگی وہی ہے جو ہمارے احکامات کو سامنے رکھ کر چلے، ہمارے نبی کی شریعت کو سامنے رکھے، گھروں میں دینی ماحول قائم کرے، اولاد کی پرورش اسلامی طریقے پر کرے، گھروں میں بڑوں کو بڑائی کا درجہ دیں، چھوٹوں پر شفقت کرے، فضول اور اسراف سے گھر کو بچایا جائے. یہ ایمان اور ایمانی صفات جب گھروں کے اندر آئیں گے، اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے، تمہاری زندگیوں میں ہم پاکیزہ زندگی کو لائیں گے. اور اس کی بھی مثالیں ہیں ہمارے پاس، حدیث میں بھی ہیں، سیرت میں بھی ہیں، اولیاء اللہ کے واقعات میں بھی ہیں، بلکہ آج موجودہ معاشرے میں بھی ہیں، کہ جن گھروں میں دین کا ماحول قائم ہے، نمازوں کی پابندی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام ہے، اللہ کا ذکر ہے، حلال کمائیاں گھر میں آ رہی ہیں، حرام سے گھر کو بچایا جا رہا ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے، وہ گھر آج دنیا میں اللہ نے اس کو جنت کا نمونہ بنایا ہے. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تم کو تمہارے گھروں کو سکون کا مرکز بنایا ہے. سکون کیسے ملے گا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک جنت وہ ہے، ایک جنت دنیا میں ہے، جو دنیا کی جنت کا مزہ نہیں چکے گا، وہ وہاں کی بھی جنت کا مزہ نہیں چکے گا. ایک جنت اللہ نے یہاں بھی چھپائی ہے، اور ایک پھر فرمایا، ایک جہنم وہاں ہے اور ایک جہنم یہاں ہے، جو یہاں کی جہنم، جو جہاں کی جہنم میں پھنسے گا، وہ وہاں کی جہنم میں جائے گا. دیکھیں، جس گھروں میں دینی ماحول نہیں، قدم قدم پر نافرمانیاں ہیں، قدم قدم پر رسم اور رواج کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری جا رہی ہے، حقوق حدود کا کوئی رعایت نہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والے اعمال ہیں، وہ گھر کیا ہے؟ بڑے بڑے بنگلوں کے سامنے، بڑے بڑے بنگلے، بڑے بڑی عمارتیں، عالیشان کوٹیاں، لیکن جیل خانے ہیں، جہنم کی زندگی ہے اندر. ماں ہے لیکن اس کے اندر شفقت نہیں، بیٹا ہے لیکن اس کے اندر ماں باپ کا احترام نہیں، میاں بیوی دونوں ہیں لیکن آپس میں کوئی محبت نہیں. یہ اٹھا رہے ہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ، پھر ہی فرمایا، جب اللہ پاک کی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ پاک گھروں سے سکون، زندگیوں سے سکون اٹھاتے ہیں. وہ اٹھانے والا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، آنکھ سے جلانے کی صفت کو جب اللہ نے اٹھایا تو سارے راحت کے اسباب میں سے راحت کو اللہ اٹھا سکتے ہیں. بہترین ایئر کنڈیشن ہے اس میں سے راحت اٹھا سکتے ہیں. بہترین بستر ہے اس میں سے نیند کو اٹھا سکتے ہیں. اسی لیے دوستو پاکیزہ زندگی پاکیزہ معاشرہ وجود میں لانے کے لیے مرد اور عورت دونوں کا صالح ہونا دونوں کا نیک ہونا دونوں کا آپس میں ایک دوسرے کا معاون ہونا یہ بہت ضروری ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دن جب نبوت آپ کو ملی تو جب سب سے پہلی دعوت جہاں آپ نے مرد کو دی وہیں پر عورت کو بھی دی. ذرا برابر اس بات کی تاخیر نہیں کی کہ یہ عورت ہے. اور جس دن حضرت ابوبکر ایمان لائے اسی دن حضرت خدیجہ ایمان لائی. اور جس طرح مردوں کو نیابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاصل ہے بالکل اسی طرح عورتوں کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت برابر حاصل ہے. ایک مسلمان مرد اپنے ماحول میں دینی ماحول قائم کرنے کا جس طرح وہ ذمہ دار ہے برابر بالکل ایک مسلمان عورت بھی اپنے معاشرے اور ماحول میں دین کے قائم کرنے کی وہ ذمہ دار ہے. ذرا برابر فرق نہیں ہے دونوں میں. طریقہ کار الگ الگ ہیں ذمہ داریاں دونوں کی برابر ہیں. یہ الگ بات ہے کہ سیرت کا مطالعہ کیا جائے کہ مرد ماحول کو بدلنے میں وہ کیا کام کرنا ہے عورتیں ماحول کو بدلنے میں وہ کیا کام کریں. لیکن ایک بات یہ ہے جس طرح مردوں میں اللہ نے صلاحیت رکھی ہے اسی طرح عورتوں میں بھی اللہ نے صلاحیت رکھی بلکہ معاشرے کو پاکیزہ بنانے ماحول کو دیندار بنانے میں عورتوں کا بہت زیادہ رول ہے. عورتیں بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہیں. عجیب و غریب صلاحیت اللہ نے ان کے اندر رکھی ہے. اسی لیے تو وہ احسانات وہ انعامات وہ نوازشیں عجیب و غریب احسانات اللہ نے عورت کی ذات پر کیا ہے. تصور سے بالا ہے. اسلام سے پہلے انسانی معاشرے میں عورت کا کیا حال تھا. ہندو مذہب میں عیسائیت میں یہودیت میں ایرانی اور یونانیت میں اس کے تذکرے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسلام اور دین دے کر بھیجا اور آپ کے ذریعے عورتوں پر خصوصاً جو احسانات کیے گئے خصوصاً جو عنایتیں کی گئیں اس کا تصور کریں کہ اللہ کی نظر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں یہ عورت اتنی عظمت کی اتنے احترام کی اتنی عزت کی چیز تھی کہ جس کا تصور ناممکن ہے. قرآن کریم کی ایک مستقل سورت عورتوں سے منسوب ہے سورہ نساء. پوری ایک سورت عورتوں سے منسوب ہے حالانکہ پورے قرآن مجید میں الرجال نامی کوئی سورت نہیں ہے. اس سے بڑی عظمت کی کیا بات ہے. پورے قرآن میں النساء عورتوں کے نام سے ایک سورت. یہاں تک کہ ایک پاک باز باعصمت خاتون حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے بھی ایک سورت منسوب ہے. تو سوچیں تو صحیح اندازہ لگائیں کہ کتنی عظمت والی کتنی حرمت والی کتنی صلاحیت والی یہ خاتون ہے کہ اللہ نے اس کے اندر کیسی استعدادیں رکھی ہیں. اور ایسے ایسے حقوق سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دیے ہیں کہ عورت کی حرمت اور اس کی عزت اور اس کی شرافت کا پورا پورا لحاظ رکھا گیا. اس لیے کہ اس سے بہت بڑا کام معاشرے میں لینا ہے. بہت اہم کام اس سے معاشرے میں لینا ہے. گھریلو زندگی میں عورت کی کیا حیثیت. مثال کے طور پر گھریلو زندگی ہے جسے قرآن کریم کی آیت ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. بار بار یہ آیت ہم سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں. اللہ نے مرد کو ذمہ دار بنایا عورتوں پر. قوام قوام کہتے ہیں محافظ حفاظت کرنے والا منتظم کہ گھریلو انتظامات کو چلانے والا. بظاہر اس آیت میں یہ نظر آتا ہے کہ مردوں کو فضیلت دی گئی لیکن لیکن غور کیا جائے تو مردوں کی ذمہ داری کو بتایا گیا کہ تمہاری ذمہ داری بہت بڑی ہے. مردوں کو متوجہ کیا گیا کہ تم محنت کر کے, مشقت کر کے, پسینہ بہا کر, ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کر کے گھریلو انتظامات, گھریلو اخراجات کو اٹھاؤ, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. عورت سے کیا لینا ہے یہ بہت اونچا کام ہے, ہم اس سے لیں گے. تمہارا کام کیا ہے, جاؤ باہر مٹی پر محنت کرو, چیزوں پر محنت کرو, یہ کام ہم اس سے نہیں لیں گے. اس عورت سے ہم بہت اونچا کام لیں گے. کیا لیں گے یہ ابھی نہیں بتائیں گے, کل بتائیں گے. احسانات بتائے گئے. ایک ذہن میں ایک غلط فہمی بھی ہوتی ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں اسلام نے عورت کو مرد کے ساتھ مساوات کا حکم دیا ہے, عورت اور مرد کے درمیان برابری کا حکم دیا ہے, حالانکہ یہ غلط ہے. اسلام نے مرد اور عورت کے درمیان مساوات اور برابری کا حکم نہیں دیا, بلکہ عادل کا حکم دیا ہے. مساوات میں اور عادل میں فرق ہے. مساوات کے معنی ہیں برابر برابر, عادل کے معنی ہیں جس کے لیے جو مناسب ہے, جتنا مناسب ہے وہ دینا, یہ انصاف ہے. اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اندر الگ صلاحیت رکھی, عورتوں کے اندر الگ صلاحیت رکھی, دونوں کے اندر, دونوں کی صلاحیت میں فرق ہے, بہت فرق. اس فرق کی رعایت کیے بغیر دونوں سے ایک ہی کام لے, دونوں کو ایک ہی ذمہ داری دے, یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. اسی لیے انصاف کو فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, صاف فرمایا عورتوں کے بارے میں کہ انصاف کرو, انصاف کا تقاضا ہے عورتوں کے ساتھ. جسے ایک آدمی بریانی بناتا ہے, بریانی میں اگر مساوات کا معاملہ کیا جائے, جتنا گوشت اتنا ہی چاول, جتنا چاول اتنا ہی نمک, جتنا نمک اتنا ہی گرم مسالہ, کیا ہوگا بتائیں نا. ہاں از اکول ٹو مساوات نہیں, مساوات کا فلسفہ یہاں کام نہیں آئے گا, یہاں انصاف کا فلسفہ کام آئے گا. یہاں انصاف, نمک کتنا ڈالنا ہے, گرم مسالہ کتنا ڈالنا ہے, چاول کتنے پڑیں گے, گوشت کتنا پڑے گا, یہ انصاف کا تقاضا ہے. بالکل اسی طرح اللہ نے عورتوں میں الگ صلاحیت رکھی, مردوں میں الگ صلاحیت رکھی, ہر ایک کی صلاحیت کی رعایت کی ضرورت ہے, اور ان کی صلاحیت کے مطابق اللہ نے ذمہ داریاں ان پر دی ہیں. حقوق بہت بڑے دیے ہیں, حقوق میں ذرا برابر بھی. ایک مرد کو جس طرح یہ حق دیا ہے کہ کوئی بھی غلطی اگر کرے تو اس سے جا کر اس کو بتایا جا سکتا ہے, بھائی آپ یہ غلطی کر رہے ہیں, ٹوک سکتے ہیں, بھائی آپ دیکھو یہ غلطی کر رہے ہیں. بالکل اسی طرح عورت سے, عورت ہونے کی وجہ سے اس سے یہ حق نہیں لیا گیا, بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضرت عمر ممبر پہ کھڑے ہو کے معاشرے کا جائزہ لیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 400 درہم سے زیادہ کوئی مہر نہیں باندھتا تھا, سب سے زیادہ مہر 400 درہم. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک وقت آیا 400 سے زیادہ مہر باندھنے لگے, 400 سے زیادہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس غلو کو اور اس کی افراد کو دیکھا تو سوچا کہ مہر کی ایک تعداد متعین کر دینی چاہیے, اور کھڑے ہو کر خطبے میں فرمایا لوگوں مہر زیادہ باندھنا اچھی چیز نہیں ہے, لہذا 400 درہم سے اگر کوئی زیادہ باندھے وہ زیادہ رقم اس کی ساری بیت المال میں ہم لائیں گے. خطبے میں یہ فرمایا. ایک عورت قریش کی برسر عام کھڑے ہو کر کہتی ہے, یہ دیکھو حق تنقید, مرد کو جس طرح یہ حق حاصل ہے کہ کوئی غلط کام کرے تو اس کو بتایا جائے, ایک عورت کو بالکل اسی طرح حق ہے. کھڑے ہو کر کہنے لگی, اے عمر تمہاری بات سچی ہے یا اللہ کا کلام سچا ہے؟ اللہ کے کلام میں تو یہ جملہ آیا قنطارن, قنطار کے معنی ڈھیر, ڈھیر سامان دو عورتوں کو, ڈھیر سامان دو, اور تم کہہ رہے ہو 400 سے زیادہ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً منبر پر چڑھے اور کہنے لگے, ایک مرد نے بھول کی, قد اصابت امرأتن, ایک عورت کی رائے سچی ہے, ایک عورت کی رائے سچائی پر پہنچی, اور یہ کہتے ہوئے اترے. بڑا عجیب جملہ فرمایا, کل امرئن فی المدینۃ افقہ من عمر, مدینے کا ہر آدمی عمر سے زیادہ فقی ہے. ایک عورت کھڑے ہو کے, یہ حضرت عمر کا مزاج تھا کہ جب کوئی ٹو اعتراف اعتراف کہتے نہیں یہ ایمان کی صفت ہے جب کوئی بتائے اس کو مان لینا ٹھیک ہے بھائی مان لینا کوئی تنقید کرے تو ناقد کو نہیں دیکھنا بلکہ اپنے کو دیکھنا اس میں بھلائی ہے کوئی آدمی آ کے ہماری برائی بتائے ہم بجائے ہم اپنی برائی کو دیکھنے کے اس کو اگر دیکھیں تو ہماری اسلامی ہوگی خلافت پر پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ منبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا اور کہنے لگے لوگوں اگر میں کوئی ایسا کام کروں جو شریعت کے خلاف ہو تو تم کیا کرو گے یا میری زندگی میں ایسا اگر کوئی عمل پاؤ جو شریعت کے خلاف ہے تو تم کیا کرو گے پورا مجمع مسجد میں بیٹھا ہے سب خاموش ہیں کوئی آواز نہیں بہت دیر کے بعد ایک دیہاتی صحابی کھڑے ہو کر کہنے لگے یا عمر لو ان نسيك عوجا لقومناه بسيوفنا اے عمر اگر تمہاری زندگی میں ذرا بھی ٹیڑھا پن ہم دیکھیں ہم اپنی تلوار سے تمہیں سیدھا کریں گے راوی کہتے ہیں پورے مسجد میں اس دیہاتی صحابی کو کوئی غلط نگاہ سے دیکھنے والا نہیں تھا اس لیے کہ حضرت عمر یہ کہتے ہوئے اترے الحمدللہ میری اصلاح کرنے والے موجود ہیں غلطیوں کو ماننا غلطیوں کو تسلیم کرنا اور اپنی غلطیوں کو تلاش کرنا یہ ایمان کی علامت ہے تو میں عرض کر رہا تھا مردوں کو جس طرح یہ حق پورا کا پورا دیا گیا عورتوں کو ذرا برابر اس میں کمی نہیں کی گئی عورتوں کی مختصر سی جماعت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آ کر درخواست کرنے لگی مرد تو ہمیشہ آگے رہتے ہیں آپ کی مجلسوں میں بار بار شریک ہوتے ہیں آپ کے فیض سے بہت استفادہ اٹھاتے ہیں بہت فائدہ آپ سے اٹھاتے ہیں اور ہمیں موقع ہی نہیں ملتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ہفتے میں ایک دن تمہارے لیے ہم دے دیتے ہیں اندازہ لگائیں کتنی رعایت مختصر سی جماعت عورتوں کی آئی اور انہوں نے گزارش کی اور آپ نے ہفتے میں ایک دن ان کے لیے طے کر دیا ہم ہفتے میں ایک دن تمہیں دے دیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن عورتوں کے لیے خصوصی بیان فرماتے عورتیں آپ سے سوالات کرتی آپ اس کے جوابات ارشاد فرماتے یہ حقوق میں کوئی ذرا ذرا اس لیے کہ کام بہت لینا ہے اس سے کام لینا ہے اس کو اٹھا کے رکھا اس کی عظمت اس کو عزت دی اس کا ایک مقام دیا پچھلے مذاہب میں جاہلیت میں دیکھا جائے لڑکی کا نکاح کرتے ہوئے اجازت لینے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا لیکن اسلام نے کیا کہا بخاری کی روایت ہے لا تنکح الایم حتی تستأذن کسی لڑکی کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کرو کسی لڑکی کا نکاح اس کی اجازت کا اعتبار ہے اس کی اجازت کا ایک مقام ہے حضرت خنسا کا نکاح ان کے باپ نے زبردستی کر دیا وہ یہ مقدمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے اس نکاح کو فسخ کر دیا لینا ہے کام اس سے بہت اہم کام لیں گے اس سے اسی لیے دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کی عزت اس کے آبرو اس کے جان اور مال کے تحفظ کی پوری ذمہ داری پورا لحاظ بتایا گیا اور مردوں کو یہ حکم دیا اور پوری امت کو قرآن کریم میں یہ حکم دیا گیا کہ کسی پاک دامن عورت پر تہمت نہ لگاؤ یہ کتنا بڑا درجہ ہے دیکھو ذرا برابر بھی اللہ کو پسند نہیں کیا مل رہا ہے اس سے کسی پاک دامن عفت والی عورت پر کوئی تہمت لگاتا ہے اللہ کی طرف سے اسے لعنت سورہ نور کی آیت ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم پاک دامن ایمان والی بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگانا انہیں جو چیز کر کے نہیں ہے اس پر الزام لگانا اللہ کی طرف سے دنیا میں بھی رحمت سے محروم ہے آخرت میں بھی وہ رحمت سے محروم ہے اور مردوں کو خصوصی توجہ دلائی اور ذمہ داری دی اپنے گھر کی عورتوں کی عزت ان کی حفاظت کرتے رہو ان کی عزت و آبرو کی حفاظت اور فرمایا اگر تمہیں اپنی جان پر کھیل کر بھی ان کی عزت بچانی پڑے تو بچاؤ من قتل دون ماله فهو شہید جو شوہر اپنے بیوی کی عزت و آبرو بچانے کے لیے مارا جائے وہ شہید ہے کام لینا ہے اس سے معاشرے میں بہت اہم کام لینا ہے یہ سارے مقامات بتائے جا رہے ہیں عورت کے کہ اس کے اندر جائے جو جو درجہ اللہ نے مردوں کا دیا وہی درجہ اللہ نے ایک عورت کا بھی دیا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ انصاف کام مختلف ہیں, حقوق مختلف ہیں, لیکن اللہ پاک نے عورتوں کو بڑا اہتمام کے ساتھ یہ سارے درجے دے, علم, انسان کی عزت, اس کی شرافت, اس کی کرامت کی چیز ہے. علم سے انسان کیا بنتا ہے؟ معزز بنتا ہے, مکرم بنتا ہے, لوگوں کا نور نظر بنتا ہے. علم ہی ایسی چیز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے علم کے دروازے بند نہیں کیے, بالکل بند نہیں, بلکہ حدیث میں فرمایا کہ گھر کی خادمہ, نوکرانی ہوتی نہیں, حدیث میں فرمایا گھر کی خادمہ اور نوکرانی کی تعلیم اور تربیت کرنے پر اجر بتایا. اب بتائیں نوکرانی کی تعلیم اور تربیت پر اجر بتایا گیا, اس کی اہمیت بتائی, تو اپنے گھر کی بچیوں کی کیا اہمیت ہوگی؟ یہاں تو ہے نہیں کوئی نوکرانی. اپنے علاقوں میں دیکھیں دس دس پندرہ پندرہ سال گھروں میں نوکرانی کام کرتی ہے, لیکن اس کے سورہ فاتحہ کی تصحیح کی ہمیں فکر نہیں ہوتی. اس کا کلمہ صحیح کریں, سارا کام, کھانا اس سے پکوایا جا رہا ہے, برتن اس سے دھلوائے جا رہے ہیں, ہر چیز, کپڑے اس سے دھلوائے جا رہے ہیں, لیکن یہ فکر نہیں ہوتی کہ ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری بھی ہمیں دی ہے. عورتوں کے لیے کھول دیا. جب اسلام آیا دوستو, پورے مکہ مکرمہ میں قریش میں 17 لوگ پڑھے لکھے تھے, صرف 17 لوگ, اس میں ایک عورت تھی شفا بنت عبداللہ عدویہ. 17 لوگ, باقی سب ان پڑھ. اسلام جیسے جیسے پھیلتا گیا مرد علم میں آگے بڑھتے گئے, عورتیں بھی آگے بڑھتی گئیں. ذرا برابر بھی یہ نہیں فرمایا کہ تم عورت ہو نہیں, ہاتھ نہیں, بلکہ ایسا حضرت عائشہ کا علم رضی اللہ تعالی عنہ, سبحان اللہ, وہ حضرت عائشہ ان 7 محدثات میں سے ہیں جن کو 1000 حدیثوں سے, 1000 سے زیادہ روایتیں جنہوں نے نقل کی. مکثرین فی الروایات کا لقب ملا ہے. کتنا علم, 2210 روایتیں حضرت عائشہ کی ہیں رضی اللہ, 2210, 228 روایتیں بخاری شریف میں, 232 روایتیں مسلم شریف میں, بقیہ اور کتابوں میں. شادی ہونے سے پہلے ہی جب حضرت ابو بکر بڑے علم والے تھے, بڑے علم والے, ایسی کڑی نگرانی اپنے بچوں پہ رکھتے تھے, ایسی تربیت. ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن, حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے, گھر میں مہمان آئے, مہمان کو کھانا دینے میں تاخیر کی تو بہت تنبیہ کی. ایسی طرح حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں ابا جان نے ہماری ایسی تربیت کی کہ شادی ہونے کے بعد مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی تو سب سے پہلے مجھے ابا کا ڈر ہوتا, پتہ نہیں ابا کیا بولیں گے. کئی کئی مرتبہ مجھ سے بھول ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجھے ڈانٹا میرے والد محترم نے اور حضور نے مجھے بچایا صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کا نتیجہ ہے کہ ایسا گہرا علم, ایسا مضبوط علم ان کا, جیسے ایک بڑے بڑے صحابہ پر, بڑے بڑے صحابہ پر وہ مواخذہ کرتی تھی, پکڑتی تھی, یہ بات تم نے غلط کہی ہے, یہ بات ایسی نہیں ہے, یہ درست کرو, یہ درست کرو. پوری امت کا اجماع ہے اس بات پر, وحی کا آدھا علم حضرت عائشہ سے امت کو ملا اور آدھا علم بقیہ صحابہ سے ملا. ایک حدیث پہنچی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو, عجیب حدیث, 3 چیزوں میں نحوست ہے, گھر میں, سواری میں, عورت میں, 3 چیزوں میں نحوست ہے. حدیث پہنچی, اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ جزائے خیر دے انہیں کہ اس غلط فہمی کو دور کیا, کہا یہ حدیث اس طرح نہیں ہے بلکہ اس کی اصل یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھ کر بنی اسرائیل کا مقولہ نقل کر رہے تھے کہ بنی اسرائیل اس طرح کہا کرتے تھے کہ 3 چیزوں میں نحوست ہے, حالانکہ ان چیزوں میں نحوست نہیں, لیکن راوی نے, روایت کے بیان کرنے والے نے اتنا ہی سن لیا. اندازہ لگائے اگر یہ غلط فہمی حضرت عائشہ دور نہیں کرتی, اسلام پر کتنا بڑا ذبہ لگتا, کتنا
اتنا بڑا اعتراض اٹھتا کہ دوسرے مذاہب کی طرح یہ بھی ان چیزوں کو نفوس. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حببا الی من الدنیا کنصلا, تمہاری دنیا کی تین چیزیں مجھے پسند ہیں, الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, ایک عورتیں, ایک خوشبو, ایک نماز جو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ صرف یہی نہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی ان کے ساتھ ساتھ کئی حضرت ام سلمہ, حضرت حفصہ, حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہم, یہ سارے اپنے زمانے میں فتوا دیا کرتے تھے. کتنے ہر جگہ میدان میں ان کو کھولا گیا, آگے بڑھو, معاشرے میں تم سے کام لینا ہے, معاشرے کی تبدیلی تمہاری ذمہ داری ہے, ایک بہت بڑا اہم کردار تمہیں ادا کرنا ہے. ہر قسم کا علم, یہ نہیں کہ صرف دینی علم نہیں. شفا بنت عبداللہ یہ کتابت کا فن جانتی تھی, لکھنے کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفصہ سے, حفصہ یہ کتابت کا فن تم ان سے سیکھو. کئی فنون اسلامی تاریخ میں دیکھے, عورتیں علم میں بہت آگے. ہمارے کتابخانے میں ایک کتاب رکھی ہے بدائع الصنائع, فقہ کی مشہور کتاب بدائع الصنائع, تقریباً 6-7 جلدوں میں رکھی ہوئی ہے. اس کتاب کے لکھنے کا واقعہ میں آپ کو اس سے پہلے شاید بتایا تھا, ایک اور مرتبہ بتا دوں, اس کتاب کے لکھنے کی ایک وجہ ایک عورت ہے, جس عورت کا نام فاطمہ, بڑی علم والی. جب نکاح کا وقت آیا تو انہوں نے کئی رشتے ان کے لیے آئے, بڑے بڑے بادشاہوں کے بیٹوں, عمراء, وزیروں کے, بڑے بڑے شہزادوں کے رشتے آئے, ہر ایک کا رشتہ ٹکرایا. اعلان کر دیا میرے باپ علامہ سمرقندی کی ایک کتاب ہے, طہارت سے لے کر میراث تک لکھی ہے, اس کتاب کی جو شرح لکھے گا اور وہ شرح جس کو میں پسند کروں گی اس سے میں نکاح کروں گی. کئی لوگوں نے کتابیں لکھی, انہوں نے ریجیکٹ کر دیا, نہیں, علامہ کاسانی کی کتاب پسند آ گئی اور ان کو قبول کر لیا نکاح میں. ایک زمانہ تھا ایسے چلتے تھے رشتے, اب آج کے دور میں تو چھوڑے. اور جب اس علاقے میں کوئی فتویٰ دینا ہوتا, سسر بھی سیل مارتے, داماد بھی سیل مارتے, بیٹی بھی سیل مارتی, ایک ایک فتوے پر تین تین سیل. کہیں یعنی بہت ہر زمانے میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے شاگرد کہتے ہیں بڑا علم, یعنی صرف تفسیر کا, حدیث کا, دین کا نہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم اگر دیکھنا ہے, حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیرت عائشہ ہے, پڑھیں. خصوصاً عورتیں اس کتاب کو پڑھنا چاہیے, اور اس میں صفات, اس میں ان کے احسانات خصوصاً عورتوں پر, امت پر کیا کیا ہوئے ہیں عجیب انداز سے حضرت نے لکھے. اس میں لکھا ہے کہ ان کے شاگرد نے ان سے پوچھا تفسیر کا علم, خطابت کا علم, ادب کا علم, شاعری کا علم, نسب کا علم, چلو یہ سارے علم ہم سمجھ سکتے ہیں تمہیں آیا ہے, اس لیے کہ تمہارے ابا بڑے علم والے تھے نسب کے, وہاں سے تمہیں آیا ہوگا, لیکن ہمیں یہ بتاؤ کہ تمہیں میڈیکل اور ڈاکٹری کا علم کیسے آ گیا. فن نے طب کی بڑی ماہر تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بہت ضروری, عورتوں کے ذریعے عورتوں کا علاج ہو تاکہ بے صدری اور بے پردگی نہ ہو. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کے طریقے سے حاصل کیا جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ علم میں نے اس طرح سیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں, جب آپ کے بیماری کے دور تھے, مختلف علاقوں سے اطباء ڈاکٹر آیا کرتے تھے اور ان سے میں نے نسخے سیکھے. اتنی کی کتاب پڑھ کے آپ نے نسخے بتائے, باقاعدہ ان اطباء اور ان ڈاکٹروں سے بیٹھ کر ان سے انہوں نے نسخے سیکھے, اور وہ نسخے سیکھ کر اس کو انہوں نے استعمال کیا. ایسا نہیں یہ مت سمجھیں گے جیسے ہماری پرانی بوڑھیاں جو ہے وہ اپنے نواسیوں کا اور پوتیوں کا جو علاج کرتی ہیں پیاز سے, ٹماٹر سے, ہلدی سے. ایک ڈاکٹر صاحب تھے, جب بھی قبرستان جاتے چہرے کو چھپا لیتے. لوگوں نے پوچھا حضرت کیوں, کیا ہو گیا؟ کہنے لگے اکثر تو میری وجہ سے پہنچے ہیں, وہ مجھے ڈر ہے کہ کوئی مجھے پہچان نہ لے. ایسے علاج کرے گا تو صحیح ویسے ہی ہوگا. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علم
ایسے اشعار، ایسی خطابت، ایسا ادب. تو بہر کے فرض یہ کر رہا تھا اللہ تعالیٰ اس طبقے سے، خصوصاً عورتوں سے، معاشرے کی تبدیلی، ماحول کی تبدیلی کا ایک بہت اہم کام لیتے ہیں اور لینے والے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس عورت پر احسانات فرمائے اور ان احسانات کو بتایا کہ دیکھو ہم نے تم پر یہ 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 احسانات کیے، آگے چلے ہم تم سے ایک بہت بڑا کام لینے والے ہیں. وہ کام کیا ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. مرد کا مکمل ساتھ عورت دینی پڑے گی، جب ماحول بدلے گا، معاشرہ بدلے گا، گھریلو زندگیاں بدلے گی، پھر اس کے اثرات دنیا کی قوموں پر پڑیں گے. تعمیر کیسے ہوگی؟ عورت کا اس میں کردار کیا ہوگا؟ عورتیں اس میں کیا اہم اپنا رول ادا کریں گی؟ انشاءاللہ کل کی مجلس میں انشاءاللہ عرض کروں گا. اب کے لیے اتنا کافی ہے. دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل علی سیدنا محمد و بارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، ہمارے روزوں کو، تلاوت کو، تراویح کو سب کو قبول فرما دے. یا اللہ یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہم میں جو بیمار ہیں صحت عطا فرما. یا اللہ ہم میں جو قرض دار ہیں سب کے قرضوں کو پورا فرما. یا اللہ ہم میں جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہمیں صحت عطا فرما، ہمارے والدین کو صحت عطا فرما. یا اللہ یا اللہ ہمارے بڑوں کو، چھوٹوں کو، جتنے بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما. یا اللہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ اے اللہ عافیت کے ساتھ، مغفرت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ اے اللہ بڑی اے اللہ اس کو گزار دے. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما. ایک ایک لمحہ، ایک ایک لمحہ اے اللہ، اے اللہ اس کی غنیمت جان کر اس کو اے اللہ اس کو وصول کرنے والا بنا. اے اللہ رحمتوں کو لینے والا بنا. اے اللہ مغفرت کو لینے والا بنا. کمی کوتاہی کو معاف فرما، ہماری دعا کو قبول فرما. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.